لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى وقال الله تبارك وتعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون وقال الله عز وجل قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین. موتم ازاد بندہ مومن اس دنیا میں کسی بھی اعتبار سے آزاد نہیں ہے بلکہ وہ پابند ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کا. اور یہ بات ہے کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک قول مبارکہ میں ارشاد فرمائی, آپ کا ارشاد ہے کہ از دنیا سجن المومن و جنت القافر, یہ دنیا مومن کے لیے سجن ہے, قید خانہ ہے, اور کافر کے لیے یہ جنت ہے دنیا. کیونکہ مومن وہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کا پابند ہوتا ہے, اس کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہوتی, لہذا وہ اس دنیا میں قید ہے. اور جو کافر ہے وہ اپنی مرضی چلا رہا ہوتا ہے, نہ وہ اللہ کو مانتا ہے نہ رسول کو, لہذا وہ اس دنیا کی زندگی میں بالکل آزاد ہے, جہاں سے چاہے وہ کھائے جیسے چاہے وہ چیز. لیکن بندہ مومن کا معاملہ اس سے بالکل مختلف ہے. اور اہل ایمان کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے اس قرآن حکیم کے ذریعے سے اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت کے ذریعے سے اس پر بالکل واضح کر دیا کہ اس دنیا میں تمہیں کیا چیزیں اپنانی ہیں, کیا چیزیں چھوڑنی ہیں, کن چیزوں کو سر کرنا ہے, تمہارے لیے کیا ڈوز ہیں کیا ڈونٹس ہیں. یہ ہے بالکل, یعنی بالکل واضح طور پر قرآن حکیم میں اور سنت میں یہ ساری چیزیں واضح کر دی گئیں. اسی اعتبار سے آج انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے ایک بڑی اہم شے کی جس کا حکم اللہ سبحانہ وتعالی نے دیا ہے. اور یہ ایک ایسی شے ہے کہ ہماری عبادت کا انحصار وہ اسی شے پر, ہماری دعاؤں کی قبولیت کا انحصار وہ اسی شے پر, اور وہ ہے حلال کمائی, کسب حلال. اور اس اعتبار سے انشاءاللہ قرآن و حدیث کی روشنی میں چند باتیں ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے. سب سے پہلی چیز تو یہ بات جان لیجیے اس کی اہمیت کے حوالے سے کہ قرآن حکیم میں 8 مقامات پر 8 بار حلال کمانے کی تلقین وہ کی گئی, اسی طرح 13 بار حرام کمائی سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن حکیم میں منع فرمایا, اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ الکاسب حبیب اللہ, جو حلال کمانے والا ہے وہ اللہ کا دوست ہے, اللہ کا محبوب. اسی طرح ترمذی کی ایک روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک امانت دار تاجر کے حوالے سے یہ بیان فرماتے ہیں کہ امانت دار تاجر وہ روز قیامت انبیاء کرام کے ساتھ وہ ہوگا, اس کا تعلق انبیاء کرام کے ساتھ ہوگا, ان کی مائیت اسے نصیب ہوگی. اسی طرح سے یہ بات ابھی بات آئی ہے اس کسب حلال کی, حلال کمائی کی اہمیت کے حوالے سے, کہ اتنی اہم ترین عبادت ہے کہ جس کے بغیر کوئی دوسری عبادت اور کوئی ہماری دعا جو ہے وہ قبول نہیں ہوتی. اگر تو ہماری معیشت میں کوئی حرام کا عنصر وہ شامل ہو جائے اور ہماری کمائی وہ حلال کی نہ ہو, اسی طرح سے حلال کمائی سے ہی نیک کاموں کی انسان کو توفیق ملتی. یہ بات سورہ مومنون کی آیت نمبر 51 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمام رسولوں سے خطاب کرتے ہوئے یہ بات ارشاد فرمائی یا ایوہ الرسل، اے رسولوں کلو من الطیبات، کھاؤ پاکیزہ چیزوں میں سے، فرمایا وعملوا صالحا، اور پھر عمل کرو نیک. لہذا نیک عمل کرنے کی جو توفیق ہے وہ جب ہی ملتی انسان کو کہ جب اس کی کمائی جو وہ حلال کی. اللہ تعالی ہمیں حلال کمائی پر تعینات کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اسی میں ہمارے لیے برکت پیدا فرمائے. اب یہ کسب حلال ہے کیا، یہ بات ذہن میں تازہ کیجئے کہ اصل میں ایسی کمائی جو جائز کام اور جائز طریقے سے محنت کر کے حاصل کی جائے، یہ کسب حلال کہلاتی ہے. یا کسی کی طرف سے بغیر کسی غرض کے کوئی تحفہ آپ کو مل جائے، بغیر کسی غرض، یعنی اس کو کوئی غرض حامل لے ہو. جس طرح سے آج تو کیفیت ہمارے معاشرے میں یہ ہے کہ کوئی اپنے کسی کے پاس فائل پھنسی بھی ہے، کسی ایم ڈی کے پاس یا پروفیسر کے پاس، تو اس کو تحفتاً ایک چیز دی جا رہی ہوتی ہے، لیکن نیت کیا ہوتی ہے اس میں، پیچھے غرض کیا چھپی ہوتی ہے کہ میری وہ فائل جب وہ نکل جائے، میرا کام جب وہ ہو جائے ناجائز طریقے سے. لہٰذا کوئی ایسا تحفہ کہ جو کہ آپ کو ملے کسی کی طرف سے لیکن اس میں کوئی غرض نہ ہو، یہ بھی کسب حلال میں شامل. یا یہ کہ شریعت کے کسی حکم کی وجہ سے کوئی مال حاصل ہوا ہو، کوئی چیز حاصل ہوئی، جیسے وراثت کے احکامات ہیں وہ بغیر محنت کے انسان کو مل جاتے ہیں، لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جائز قرار دیا، یہ شریعت کے احکامات کی وجہ سے انسان کو وراثت میں کچھ حصہ مل گیا، لہذا بالکل جائز. تو یہ کسب حلال کی اصل میں ڈیفینیشن ہے کہ ایسی کمائی کے جو جائز کام اور جائز طریقے سے وہ محنت کر کے حاصل کی جائے، یہ کسب حلال کی ڈیفینیشن میں آتا ہے. اب حلال کمائی کے حوالے سے ہم آئیے رہنمائی لیتے ہیں قرآن حکیم سے کہ آیات قرآنی وہ ہمیں کیا ہدایات دیتی ہیں. تین مقامات میں نے آپ کے سامنے آغاز میں یہ تلاوت فرمائے ہیں. پہلا مقام ہے سورہ طہٰ کی آیت نمبر 81. اس میں حکم ہوا کہ کلو من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ پاکیزہ چیزوں میں سے کہ جو کہ ہم نے تمہیں رزق دیا ہے. یعنی جتنی بھی یہ چیزیں اللہ کی جو ہمیں ملی ہیں وہ اللہ کی عطا کرتا ہے جو بھی ہم اس دنیا میں استعمال کر رہے ہیں. لہٰذا کھاؤ پاکیزہ چیزوں میں سے کہ جو کہ ہم نے تمہیں رزق دیا. ولا تطغوا فیہ، اور دیکھو اس میں طغیانی نہ اختیار کرو، اس معاملے میں سرکشی نہ کرو، یعنی کمانے میں اور کھانے میں کوئی سرکشی کا پہلو تمہارے اندر نہیں ہونا چاہیے. فیحل علیکم غضبی، اگر تو سرکشی کا پہلو ہوا تو اس سے ہوگا کیا کہ تم پر اللہ فرما رہے ہیں کہ میرا غضب ہے کہ جس پہ ٹوٹ پڑے گا. اور ومن یحلل علیہ غضبی، اور جس پر میرا غضب ٹوٹ پڑے، میرا غضب نازل ہو جائے، فقط ہوا، تو وہ تو پھر برباد ہو گئے. تو یہاں پر بڑی اہم ہدایات ہیں کہ جو کہ اس آیت میں ہمیں دی گئی ہیں. سب سے پہلی چیز یہاں پر یہ بیان فرمائی گئی کہ کلو من طیبات ما رزقنا، کھاؤ پاکیزہ چیزوں میں، طیب چیزوں میں. اب یہ طیب سے کیا مراد ہے؟ اس میں دیکھیں پہلی چیز تو یہ کہ وہ شے کہ جسے اللہ نے حلال کیا، اور حلال کی لسٹ اللہ کے اس کلام میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات میں وہ ہمیں مل چکی ہے. تو یہ چیزیں ہیں کہ جو کہ حلال ہیں، یہ ہے کہ جو کہ حرام ہے. لہذا وہ شے کہ جسے اللہ نے حلال کیا. نمبر دو، وہ شے کہ جس میں کسی شرک کی آمیزش نہ ہو، یہ شے کہ جو کہ طیب کہلاتی ہے، اس میں شرک کی آمیزش نہ ہو. پھر نمبر تین، وہ شے کہ جس کے حصول میں کوئی گناہ کا عنصر شامل نہ ہو. اور یہ ہے اصل میں، اور چوتھی بات یہ ہے کہ وہ شے کہ جس کے حصول میں کسی غلط کام سے تعاون جو ہے وہ شامل نہ ہو. یہ چار چیزیں ہیں کہ جو کہ طیب میں شامل ہیں. اب میں آپ کو مثال دوں، حرام شے سے بچنا ہے، حلال کو اپنانا ہے جسے اللہ نے حلال کیا. لیکن ممکن ہے کہ ایک شے حلال ہو لیکن وہ طیب نہ رہے. وہ کہتے ہیں کہ ایک بکری ہے، فی نفسہ ہی حلال ہے، اور یہ مثال میں پہلے بھی دے چکا ہوں کہ فی نفسہ ہی بکری حلال، لیکن آپ نے غیر اللہ کا نام لے کر اس کو ذبح کر دیا، تو یہ کیا ہو گئی؟ اب یہ حلال نہیں رہے، حرام ہو گئی، طیب نہیں رہے. اسی طرح سے بکری کو آپ نے جو فی نفسہ حلال ہے کسی مزار پر لے جا کر یا سہان پر لے جا کر اس کو جو ہے وہ ذبح کر دیا، اب اس میں کیا ہو گیا؟ شرک کی آمیزش شامل ہو گئی، تو یہ بھی اب طیب نہیں رہی، حالانکہ بکری فی نفسہ حلال. اسی طرح سے بکری کو آپ نے جو ہے وہ ذبح کیا چھٹکے کے ذریعے سے، اس کو ذبح نہیں کیا، اس کا خون جو ہے وہ نہیں نکلا، لہٰذا یہ بھی کیا ہو گیا؟ یہ طیب نہیں رہی. اسی طرح بکری وہ چوری کے ذریعے سے حاصل کی گئی، پڑوس کی جو ہے وہ بکری ہو آپ نے اپنے گھر لا کے اس کو ذبح کر لیا، لہٰذا یہ ہے کہ اب اس میں کیا ہے کہ گناہ کا عنصر شامل ہو گیا، یعنی معروف طریقے سے وہ بکری حاصل نہیں کی، لہٰذا یہ بھی کیا ہو گیا، وہ طیب نہیں رہی. تو ایک شے حلال ہو وہ ہمیں کھانا ہے، اور طیب بھی ہو، یعنی فی نفس ہی حلال ہو لیکن ذرائع ایسے ہوں کہ جو کہ وہ معروف ہوں، اس میں کوئی چوری کا عنصر نہ ہو، کسی کا حق نہ مارا گیا ہو. یہ اصل میں کہ جو کہ پہلی ہدایت یہاں پر دی گئی کہ کھاؤ اس میں سے کہ جو کہ طیب ہو، اور ہم نے تمہیں رزق دیا. پھر یہاں پر دوسری شے کہ جو کہ بیان ہوئی کہ ولا تطغوا فیہ، اور اس کھانے میں سرکشی نہ کرو. اس معاملے میں کوئی سرکشی کا پہلو، طغیانی کا پہلو نہیں ہونا چاہیے. اب یہ طغیانی کا ہے کھانے میں، اس سے مراد اصل میں یہ ہے کہ اللہ کا رزق ہے، عطا کردہ ہے، تو کھا کر کس کا شکر ادا کیا جائے؟ اللہ کا شکر ادا کیا جائے، اور نمبر دو اسی کی پھر اطاعت کی جائے. ایسا نہ ہو کہ ہم کھائیں اللہ کا، اللہ کی نعمت سے استعمال کریں اور دوسروں کی اطاعت میں اپنے آپ کو دے دیں، دوسروں کے سامنے ہم سجدہ ریز ہو رہے ہیں. نہیں، بلکہ اللہ ہی کی اطاعت ہے کہ جو کہ مکمل ہونی چاہیے. باقی ساری جتنی بھی اطاعت ہیں وہ اللہ اس کے رسول کی اطاعت کے مطابق ہوں. جس طرح سے ابو داؤد کی روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ فرمان ہے کہ لا طاعت علی مخلوق فی معصیت الخالق، مخلوق کی اطاعت نہیں ہوگی کہ جس میں اللہ کی نافرمانی. یعنی کوئی بھی مخلوق کو کسی بھی درجے پر، ایک اس کا حکم ہے مخلوق کا، ایک خالق کا حکم ہے، تو کس کے مانے گا انسان؟ خالق کے مانے، اللہ کے مانے، تو اللہ ہی کی اطاعت ہو. اور نمبر تین، اس کی نافرمانی جو ہے وہ نہ کی جائے. یہی بات ہے کہ جو کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 172 میں اللہ سبحانہ وتعالی نے ارشاد فرمائی کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو کہ ایمان لائے ہو، کلوا من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ ہم نے جو تمہیں رزق دیا ہے اس میں سے پاکیزہ چیزیں. واشکروا للہ، اور دیکھو اللہ کا شکر بجا لاؤ، تم اللہ کی نعمت سے استعمال کرو اور سوچو کہ یہ نعمتیں کس کس ذرائع سے اللہ تعالیٰ نے تم تک بڑی آسانی سے پہنچا دی. لہٰذا یہ ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو استعمال کرنے کا اس کے بعد تقاضا تم سے یہ ہے کہ تم اللہ ہی کا شکر بجا لاؤ. اور آگے فرمایا کہ ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم واقعتاً اس کے تابے دار ہو، اس کی عبادت کرنے والا. لہٰذا اطاعت وہ اللہ کی ہو کھانے کے بعد، اس کی نعمت سے استعمال کرنے کے بعد، اور خالصتاً اسی کا شکر بجا لایا جائے، کسی اور کے سامنے جو ہے وہ سجدہ نہ کیا جائے، کسی اور کی اطاعت نہ ہو. یہ اصل میں کہ ولا تطغوا فیہ، یعنی کھانے میں اللہ کی نعمتوں کو استعمال کرنے میں سرکشی کا پہلو نہ ہو. پھر آگے فرمایا کہ فیحل علیکم غضبی، اگر تم ایسا کرو گے، سرکشی کرو گے، تو پھر میرا عذاب ہے کہ جو کہ تم پر ٹوٹ پڑے گا. اور جس پر میرا عذاب ٹوٹ پڑے تو پھر تو وہ کون ہے کہ جو کہ اس کو بچانے والا، کہاں سے وہ بچ پائے گا؟ اور یہاں اس سے مراد اصل میں یہ ہے کہ جب انسان حرام میں منہ مارتا ہے اور اللہ کے احکامات پر عمل نہیں کرتا، حلال ذرائع سے نہیں کماتا، تو پھر دنیا کی زندگی میں انسان کا جو قلبی سکون ہے، چین، وہ اس سے محروم ہو جاتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا، آبزرویشن ہماری سب کی ہے کہ لاکھوں اربوں میں جو ہے وہ کھیلنے والا انسان ہے، حرام سے جو ہے وہ اپنے بینک بیلنس کو جو ہے بھرنے والا ہے، لیکن یہ ہے کہ رات کو سلیپنگ پلز لے کے جب وہ سو رہے ہو، نیند حرام ہو، سکون اور چین ہے کہ جو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ چھین لیتا ہے. جتنا یعنی کم میں اگر انسان قناعت کر جائے حلال، لہٰذا وہ اس کے لیے سکون کا ذریعہ بن. ایک غریب انسان ہے، اگر وہ روکی سوکی کھا رہا ہے لیکن حلال کی کھا رہا ہے، تو کس طرح سے آرام اور سکون سے وہ سوتا ہے. لیکن یہ ہے کہ ایک انسان حرام کما کر لاکھوں میں کھیلے، اس کا سکون برباد ہوتا ہے، چین اس کو نہیں ملتا پوری زندگی. اور ایک گنتی فیل کرتا ہے انسان، یہ اندر کا جو ضمیر ہے وہ اسے بار بار ملامت کرتا ہے کہ تم یہ کام جو وہ غلط کر، یہ نہیں ہونا چاہیے. بہرحال پھر اس سے ہوگا کیا کہ جب انسان حرام میں منہ مارے گا تو اس سے ایک کام اور ہوتا ہے، معاشرے میں پاکیزگی اور خوشحالی کی نعمتوں سے انسان محروم ہو جاتا ہے. یعنی ایک انسان جب خود وہ ٹیڑھا ہوتا ہے تو افراد سے معاشرہ بنتا ہے. لہٰذا یہ کہ پھر کوئی بھی انسان، کوئی ایسا انسان کہ جو حرام میں منہ مار رہا ہو، دوسروں کا حق مار رہا ہو، حرام سے اپنے بینک بیلنس کو بھر رہا ہو، اس کا اعتماد دوسروں کی نظر میں بالکل ختم ہو جاتا ہے. وہ اعتماد کوئی نہیں کرتا اس پر کہ یہ تو حرام کھانے والا ہے، تو اس کی عزت معاشرے میں نہیں ہوتی. جب انسانوں کے سامنے اس کی یہ کیفیت جو ہے وہ واضح ہوتی، تو اللہ تعالیٰ یہ حرام سے ہمیں محفوظ کر پائے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تو مسند احمد میں ارشاد ہے کہ جو حرام کمائی سے پلنے والا جسم ہے اس پر جنت جو وہ حرام کر دے گی وہ جہنم کا جب مستحق ہے. ایک روایت میں آپ نے فرمایا کہ ایک انسان نے ایک لباس پہنا ہوا ہے وہ 10 درہم کا ہے, ان میں سے 9 درہم ہے کہ جو کہ حلال کمائی کے ہیں, صرف 1 درہم ہے کہ جو کہ حرام کا ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جب تک وہ یہ لباس پہنا رہے گا اس کی کوئی عبادت کوئی دعا جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قبول نہیں فرمائے. 1 درہم ہے کہ جو کہ صرف حرام ہے, یعنی 90% وہ حلال کا ہے لباس, اور یہ کہ صرف 10% ہے کہ جو کہ حرام کا. تو لہذا وہ جس طرح سے ایک دودھ میں ایک کیچڑ کی بوند جب وہ پڑ جائے تو کیا کریں گے آپ, پورا دودھ جب وہ خراب ہو جائے. بالکل یہ کیفیت ہے کہ ایک ذرا سا بھی عنصر حرام کمائی کا ہماری معیشت میں آ جائے, اسی اعتبار سے ہمیں کانشیس ہونا چاہیے. اور یہ جو حساس معاملہ ہے کہ جو کہ ہونا چاہیے مطلوب ہے, آج وہ بالکل ہمارا نہیں ہے اس معاملے. لہٰذا یہ کہ بار بار اس اعتبار سے توجہ دلانے کی ضرورت ہے کہ قرآن حکیم اور احادیث مبارکہ یہ اگر ہمارے سامنے رہیں تو واقعتاً اس بڑی لعنت سے, اس حرام خوری سے کہ جو کہ آج ہمارے معاشرے میں ہر سطح پر موجود ہے. اور مولانا اکرم شیخ پوری صاحب جو ہے وہ بیان کرتے ہیں, وہ بات ان کی میں کئی دفعہ آپ کے سامنے کوٹ کر چکا ہوں کہ اس وقت ہمارے معاشرے کا حال یہ ہے, وہ کہتے ہیں کہ دو ہی انسان ہیں کہ جو کہ فقط وہ کرپشن سے اور حرام خوری سے بچے. ایک وہ انسان کہ جس کے اندر خدا خوفی ہے, اسے پتا ہے کہ اگر میں یہ غلط کام کروں گا تو جواب دے ہوں گا, میں روز قیامت پکڑا جاؤں گا, اللہ کا غضب نازل ہوگا, وہ بچا ہوا ہے کرپشن. اور ایک وہ انسان کہ جس کو ابھی موقع نہیں ملا کرپشن کرنے, وہ بچا ہوا ہے, جیسے اسے موقع ملے گا وہ اپنی حیثیت کے مطابق ہاتھ مارے گا, حرام خوری کرے گا. تو یہ اصل میں ہے اس وقت کیفیت ہمارے معاشرے کی, اللہ تعالیٰ اس حرام خوری سے ہماری حفاظت فرمائے. اب اس کے بعد جو دوسرا مقام ہے وہ ہے آیت نمبر 188 سورہ بقرہ کی, اس میں حکم کیا ہے کہ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ. دیکھو تم نہ کھاؤ اپنے مال آپس میں نہ حق, یعنی ایک دوسروں کے مال نہ حق جب وہ ہڑپ نہ کرو. اس سے مراد کیا ہے کہ کسی اور کا جو ہے وہ حق نہ مارا ہو انسان سے. اور یہ کیفیت تو ہے کہ آج ہمیں بڑی آسانی کے ساتھ دوسرے کا حق ہم مار لیتے ہیں. کوئی چیز ہے سودا سر, چھوٹی سی باتیں ہیں, ذرا سی ایک جنبش ہے, وہ ڈنڈی جب وہ سیدھی نہیں ہوئی, ناپ کر بول کر جب وہ پورا نہیں دے رہا انسان, دوسرے کا حق ہی مار رہا ہے. لہٰذا ذرا سی یہ ہاتھ کی جنبش, وہ دنیا میں اس کی کیفیت اس کا اندازہ انسان کو نہیں ہوتا, لیکن روز قیامت یہ ذرا سی ہاتھ کی جنبش کو اس کے لیے وہ خطرناک ایک عذاب کا جو ہے وہ باعث بن سکتی ہے. اور سورہ متففین میں تو بالکل آغاز میں ہی ہلاکت و بربادی اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دی, وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ, ہلاکت ہے بربادی ہے ناک کول میں کمی کرنے والوں کے لیے. یہ ویل حدیث میں اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ جہنم کی ایک وادی کو بھی کہتے ہیں, یہ وہ وادی ہے کہ جس سے جہنم خود جو ہے وہ اس کی ہولناکی کی وجہ سے پناہ مانگ, اتنی ہولناک وہ جگہ ہے ویل, اس کے لیے الفاظ آتے ہیں. لہٰذا اللہ تعالیٰ اس ناک کول میں کمی سے ہماری حفاظت فرمائے. لہٰذا یہ ہے کہ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ, آپس میں نہ ہو ایک دوسرے کے مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ. اور اس میں ایک چیز یہ بھی آتی ہے کہ جس سے کسی فرد یا ملک و ملت کا جب وہ نقصان نہ ہو. ہاں تو کہتی یہ ہے کہ ہمارے حکمران جو ہیں وہ پوری پوری امت کو, پوری قوموں کو جو ہے وہ بیچ کھائے بیٹھے, اور یہ ہے کہ پوری قوموں کا سودا ہے کہ جو کہ وہ کر بیٹھے. لہٰذا اللہ تعالیٰ اس سے ہماری حفاظت کر پائے. اور پھر یہ ہے کہ کسی کی مجبوری اور لا علمی سے ناجائز فائدہ نہ اٹھائے. ابھی دیکھیے آپ رمضان میں کس طرح سے دوسرے ممالک میں آپ دیکھیں گے کہ رمضان میں خاص رعایتیں کہ جو کہ دی جاتی ہیں وہاں, لیکن پاکستان ہمارا ملک ہے کہ جس میں رمضان کے مہینے میں خاص انتظار کیا جاتا ہے کہ لوٹیں گے ہم رمضان کا مہینہ شروع ہو گیا اور قیمتیں کہاں سے کہاں جو پہنچ جاتے ہیں. اسی طرح سے جب حالات خراب ہوں تو اب چھوٹی سی بات ہے لیکن غور کیجیے کہ ایک ٹیکسی ڈرائیور ہے وہ عام طور پر ایک جگہ کے 100 روپے لیتا ہے, لیکن جب ہنگامے شروع ہوتے ہیں تو وہ ڈبل جو ہے وہ پیسے لے رہا ہو. یہ کسی کی مجبوری کا کیا ہے فائدہ اٹھانا ہے. اللہ تعالیٰ اس کیفیت سے ہماری حفاظت فرمائے. حرام میں منہ مارنا یہ ہے اصل میں کہ جس کی یہ ہلاکت خیزی ہمارے سامنے قرآن و حدیث کی روشنی میں آ گئی. اسی طرح سے آگے فرمایا کہ بَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ, اور انہیں حکام تک نہ پہنچاؤ کہ لَتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنَ الْأَمْوَالِ النَّاسِ, کہ تم جانتے بوجھتے لوگوں کے مال میں سے کچھ کھا بیٹھو, وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ, حالانکہ تم اس بات کو جانتے ہو. یعنی یہاں مراد یہ ہے کہ رشوت دے کر ناجائز فائدہ جو ہے وہ حاصل نہ کرو کہ تم اعلیٰ حکام کو رشوت دو اور دوسروں کا جو بھی مال ہے ناحق اس کو اپنے ساتھ جو ہے وہ ملا کر کھانا شروع کر دو. اس کی ممانعت یہاں پر آ گئی. اور رشوت کے حوالے سے تو ابو داؤد کی جو روایت ہے بچپن سے ہم پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں, لعنت فرمائے رشوت لینے اور دینے والے پر اللہ کے رسول نے, اللہ اس کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم. تیسرا مقام سورہ اعراف کی آیت نمبر 32 اور 33 ہے, میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. یہ حلال رزق اور حرام کی شناخت کے حوالے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قل من حرم زینت اللہ التي اخرج للعباد. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پوچھیے ان سے کہ کتنے اللہ کی زینت ہے کہ جو کہ تم پر حرام کی ہے کہ جو کہ اس نے نکال لی ہے اپنے بندوں کے لیے. یہاں پر ایک اشارہ بنو اسرائیل کے لیے بھی ہے کہ انہوں نے اونٹ کا گوشت اپنے اوپر حرام کر لیا, اور وہ کیوں کیا تھا؟ کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی, کیونکہ ان کو اونٹ کا گوشت پسند نہیں تھا تو وہ ترک کر دیا تھا, حرام نہیں کیا تھا. لہٰذا انہوں نے یہ کہا کہ بھئی یہ تو تورات کا حکم ہے کہ یہ اونٹ کا گوشت بالکل حرام. لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف رہنمائی فرمائی کہ یہ اونٹ کا گوشت حرام نہیں ہے, یہ تو یعقوب علیہ السلام نے ناپسندیدگی کی بنیاد پر اسے ترک کیا تھا, حرام نہیں کیا تھا. لہٰذا اب یہ یہود و نصارہ یہ کہتے تھے کہ بھئی یہ تو تورات و انجیل میں یہ احکامات ہیں کہ بھئی اس کو حرام قرار دیا گیا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کس نے اللہ کی اس زینت کو حرام. اسی طرح سے مشرکین مکہ کو بھی یہاں پر تنبیہ کی گئی, وہ برہنہ طواف کرتے تھے خانہ کعبہ اور لباس سے بالکل آری ہوتے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی کہا ہے, نبی پوچھیے کہ کس نے یہ اللہ کی جو زینت ہے یہ لباس اس کو حرام کیا, کس نے کہا ہے کہ برہنہ طواف کرنے میں جو ہے وہ ثواب ہے اس میں اجر. یہ ساری من گھڑت باتیں کہ جو کہ تم نے خود بنائی. قل ہی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا خالصۃ یوم القیامۃ. اے نبی آپ فرمائیے کہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو کہ ان لوگوں کے لیے کہ جو ایمان لائے اس دنیا کی زندگی میں بھی, خالص یوم القیامہ یعنی قیامت کے دن جب ان کے لیے خالص چیزیں ہیں کہ جو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ عطا فرمائے گا. کذالک نفصل الآیات لقوم یعلمون, اور اسی طرح سے ہم اپنی آیتوں کو تفصیل کے ساتھ بیان کرتے ہیں کہ تاکہ قوم جو ہے لوگ وہ اچھی طرح سے اس باتوں کو جانیں. اب یہاں آگے ارشاد ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے کن چیزوں کو حرام کیا. فرمایا قل, اے نبی آپ فرمائیے کہ انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منہا وما بطن, کہ بے شک میرے رب نے تو حرام کیا ہے فحاشی کو, چاہے وہ کھلی ہو چاہے چھپی ہو, ظاہری اور باطنی فحاشی کو اللہ تعالیٰ نے تم پر حرام کیا. اور دیکھیں یہ فحاشی اصل میں حیا کی ضد ہے, اور یہ حیا یہ قیمتی زیور ہے ایک بندہ مومن کا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ فَإِن لَمْ تَسْتَحِي فَاسْتَحِي بِشَيْءٍ, تم میں اگر حیا نہ رہے پھر تم جو چاہے کرو. اور یہ معاشرے کے اس وقت حال مجموعی طور پر ہم دیکھ رہے ہیں, خاص طور پر یورپ کا جو حال ہے وہاں پر تو اب فیملی سسٹم ڈسٹروائے ہے بالکل. اور بے حیائی کا عالم یہ ہے کہ ایک لڑکا اور لڑکی ساتھ رہتے ہیں اور بڑے دھڑلے سے کہتے ہیں کہ ہم ساتھ رہنا ہے, شادی شدہ نہیں, وی آر لیونگ ٹوگیدر, وی آر ناٹ میرڈ. اچھا وہی تہذیب ہم اپنے اندر جو ہے وہ انہیل کر رہے ہیں بڑی تیزی کے ساتھ, اور آج دیکھیں گے کہ ہمارے ارد گرد بھی یہی ماحول یورپ کا وہ ہمیں نظر آتا ہے. کس طرح سے مخلوط محافلیں ہیں, محافل ہیں ہمارے شادی بیاہوں کی محافل میں, گھروں پر بھی کوئی تمیز نہیں ہے یعنی محرم اور نہ محرم. حالانکہ قرآن حکیم میں پوری لسٹ ہے باقاعدہ کی جو کہ دی بھی ہے کہ بھئی یہ محرم ان کے سامنے پردہ نہیں ہے ایک عورت, لیکن یہ ہے کہ نا محرم ہے ان کے سامنے پردہ ہے اہتمام کے ساتھ, شریف پردے کے اہتمام سورہ نور میں بھی آتے ہیں, سورہ عذاب میں بھی آتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ مخلوط محافل ہیں ہمارے ہاں منعقد کی جاتی. اور اس طرح سے بے حیائی کا اس وقت تومار ہے کہ گھر پر آپ یہ ساری غلاظتیں ختم کر دیں لیکن باہر یہ بڑے بڑے جو ہولڈنگز ہیں اس پر پہنا تصویریں کہ جو کہ لگائیں, پھر الیکٹرانک پرنٹ میڈیا کے ذریعے سے بے حیائی ہمارے اندر ڈالے جا رہے ہیں. تو ہمارے معاشرے میں بھی اس کو کیفیت سے بحثیت سے مجموع یہی اللہ ماشاء اللہ جو بھی اس سے بچا ہوا ہے, اللہ تعالیٰ اس حیا کے زیور کو ہمیں سامنے کی توفیق نصیب فرمائے, بے حیائی سے محفوظ فرمائے. تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فحاشی کو حرام کیا ہے, چاہے وہ کھلی ہو چاہے چھپی ہو. کھلی بے حیائی تو ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں, لیکن یہ باطنی بے حیائی کیا ہے, اس کا مطلب کیا ہے, یہ ہے بڑی اہم بات. مراد اس سے یہ ہے کہ نظروں کی خیانت وہ نہ ہو. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ یہ آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں, یعنی اگر کسی نامحرم کو بلا وجہ یہ دیکھنا یہ بھی کیا ہے؟ آنکھوں کا زنا ہے. طویل حدیث ہے, آپ نے فرمایا کہ یہ کان بھی زنا کرتے ہیں, نامحرم کی آواز بلا وجہ سننا یہ کانوں کا زنا ہے. یہ دل بھی زنا کرتا ہے, نامحرم کا کوئی خیال پنپنا اس دل میں یا یہ بھی دل کا زنا ہے. ہاتھ اگر کسی نامحرم کو چھو رہے ہیں تو یہ ہاتھوں کا زنا اللہ کے رسول نے فرمایا. پاؤں کا زنا یہ ہے کہ کسی نامحرم کی طرف غلط نیت سے جو ہے وہ بڑھا جائے, اللہ تعالیٰ اسے محفوظ فرمائے. اور یہ سارے جتنے بھی یہ دروازے ہیں کہ جو کہ جا رہے ہیں اس بڑے گناہ کی طرف, وہ زنا اصل اس سے روک تھام ہے کہ جو کہ اللہ کے رسول نے بس بیان فرما کہ آنکھوں کی بھی حفاظت کرو, ہاتھوں کی بھی حفاظت کرو. تو یہ باطنی جو بے حیائی ہے یہ کیا ہے؟ یہ آنکھوں کی حفاظت, اس میں خیال رکھنا ہو. پھر دل کا زنا, وہی بات کہ نامحرم کا اگر خیال وہ دل میں پنپ رہا ہے, ہوتا کیا ہے انسان جب وہ کسی نامحرم کی تصویر وہ دل میں ڈالتا ہے, اور پھر یہ کہ اب وہ وسوسہ ڈال کر وہ الگ ہو جاتا ہے شیطان. اب انسان خود ہے کہ جو کہ پلاننگ کرتا ہے, اور پھر یہ ہے کہ اس کی پھر شرمگاہ ہے کہ جو کہ اس کی تصدیق یا تصدیق ہے کہ جو کہ کرتی, اللہ تعالیٰ اس سے بھی محفوظ فرمائے. پھر اشاروں یا زو مانی باتیں ہیں اس میں بے حیائی کا عنصر شامل ہو جانا, اشاروں کے ذریعے سے, زو مانی باتوں کے ذریعے سے. پھر آج کل وہ میسیجز کا ایک رواج وہ پڑا ہوا ہے, لہٰذا اس میں بھی بے حیائی پر مبنی میسیجز ہیں کہ جو کہ فارورڈ کرنا, اللہ تعالیٰ اس سے بھی ہماری حفاظت کرنا ہے. فرمایا کہ والاثم والبغی بغیر الحق, فرمایا کہ یہ حرام کیا اللہ تعالیٰ نے گناہ اور ناحق ذاتی کو بھی, وان تشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا, اور حرام کیا اس کو کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرو کہ جس کے لیے اللہ نے کوئی سند نہیں اتارا. اور شرک کے حوالے سے تو یہ بڑا ایک الگ موضوع ہے, طویل موضوع ہے. موٹی موٹی شرک کی قسمیں کیا ہیں؟ ہم جانتے ہیں کہ اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کر لینا, جس طرح سے یہود و نصارہ نے کیا, ہندو نے کیا. ایک ہے شرک صفات, اللہ کی صفات ہیں, ایبسلوٹ ہیں, اللہ سب کچھ سننے والا ہے, سب کچھ دیکھنے والا ہے. لیکن اگر یہی صفات کسی انسان کے ساتھ منسلک کر دی جائیں کہ یہ انسان بھی سب کچھ جانتا ہے, سب کچھ سننا ہے, سب کچھ سننے والا ہے, سب کچھ دیکھنے والا ہے, تو یہ بھی کیا ہو گیا؟ یہ صفات میں اللہ کی شرک ہو گیا, اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ فرمایا. ایک ہے شرک الحقوق, ان رائٹس آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ, اللہ کا ایک حق ہے کہ اسے سجدہ کیا جائے. لیکن یہ کہ اب اللہ کی مخلوق کو سجدے کیے جا رہا ہو, مزاروں پہ جا کے جب وہ سجدے کیے جا رہا ہو, یہ کیا ہو گیا؟ یہ اللہ کے حقوق میں جب وہ شرک ہو گیا, اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ فرمائے. تو فرمایا کہ اللہ نے حرام کیا اس کو کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرو کہ جس کی کوئی سند نہیں ہے, نہ قرآن میں ہے, نہ اللہ کے رسول کے اقوال اور افعال میں. وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون, اور یہ کہ تم اللہ کے بارے میں ایسی بات کہو کہ جس کے متعلق تمہارے پاس کوئی جب علم نہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ان حرام خوری سے اور حلال پر سلام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آخر میں ایک حدیث سنا کے میں بات ختم کر رہا ہوں. یہ حضرت ابو عبداللہ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ بے شک حلال بھی بالکل واضح ہے اور حرام بھی بالکل واضح ہے, اور ان دونوں کے درمیان یعنی حلال اور حرام کے درمیان کچھ باتیں ہیں کہ جو کہ مشتبہ ہیں. لہٰذا آپ فرماتے ہیں کہ جن کو اکثر لوگ جو وہ جانتے نہیں, یعنی کچھ مشتبہ باتیں ہیں کہ جس میں حلال و حرام کا کچھ شبہ ہوتا ہے. اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ حلال و حرام بالکل واضح کر دی اللہ تعالیٰ نے, درمیان میں کچھ مشتبہ باتیں ہیں کہ جو اکثر لوگ جانتے نہیں. بس جو آدمی ان مشتبہ چیزوں سے بھی بچ گیا, ان کو بھی چھوڑ دیا, تو اس نے اپنے دین اور اپنی عزت کو بچا لیا, اور جو آدمی ان مشتبہ چیزوں میں پڑ گیا تو گویا وہ حرام میں جب وہ داخل ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں واقعتا حلال پر قناعت کی توفیق نصیب فرما دے اس دنیا میں, کیونکہ دنیا آرزوئیں ختم ہونے والی, اور اس دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ کر انسان پھر غلط راستے پر جاتا ہے, حرام میں منہ مارتا ہے, اور پھر یہ کہ وہ غفلت کا شکار ہوتا ہے, ساری عبادتیں وہ اپنی وہ بیکار کرتا ہے, دعائیں ہیں کہ جو کہ قبول نہیں ہوتی. اللہ کے رسول نے ایک نقشہ کھینچا ایک آدمی کا, آیا ہے بڑا طویل سفر طے کر کے, بالوں پر گرد ہے, کپڑوں پر گرد ہے, اور بڑی عظیم جگہ پر آیا خانہ کعبہ, اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ وہ خانہ کعبہ کے پردے پکڑ کر وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہا ہے کہ اے اللہ بخش دے, اے اللہ مجھے بخش. اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ ایسے انسان کی اللہ کیسے دعا قبول کرے کہ اس کا کھایا ہوا حرام, اس کا پہنا ہوا حرام کا, اس کا گوشت پوش حرام کمائی سے بنا, اللہ کیسے اس کی دعائیں قبول کرے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس حرام پوری سے ہماری حفاظت فرمائے، حلال پر پھر وہی بات ہے کہ تناز کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے، روکی سوکی پر یہ دنیا میں گزارا ہو جائے اور کامیابی مل جائے آخرت کی، یہ بہت بڑی بات ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.